السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ تعطیل کا معنی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے کیا اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ہم اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں سمجھ سکتے، یا ہماری عقل اگر کوئی چیز کے لیے منع کر رہی ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ ہمیں جیسے قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو بہکے ہوئے فرقے ہیں، جو ڈائیورٹ ہو گئے تھے جو فرقے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو کہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. تو اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا اسی طرح اقرار کرتے ہیں جیسے اس نے خود بیان کی ہیں، اور ہم اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں کرتے جو گمراہ فرقوں نے شامل کی ہیں، جیسے کہ انہوں نے تحریف کیا، انہوں نے تعطیل کی، انہوں نے تکیف یعنی اللہ تعالیٰ کی کیفیت بیان کی، اور انہوں نے تمثیل بیان کی، مثال بیان کی اللہ تعالیٰ کی، نعوذ باللہ. تو ہم ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک کرتے ہیں، اور اس لیے ہم نے تحریف کے لغوی اور تمام جو معنی تھے وہ پڑھے تھے. آج ہم انشاءاللہ تعطیل کے معنی پڑھیں گے. جیسے کہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے جو ایک ڈیفینیشن دی تھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر طرح سے بیان کرتے ہیں، ہر کمی بیشی کو چھوڑ کر، کہ من غیر تحریف ولا تعطیل و من غیر تکیف ولا تمثیل، کہ بغیر تحریف و تعطیل کے اور بغیر تکیف و تمثیل کے ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا اقرار کرتے ہیں. تو اس میں ہم آج تعطیل دیکھیں گے. تا دو نقطے والا تا، عین تعطیل توا، اور یہ ہے عین تو لام سے. تعطیل کے معنی ہوتے ہیں تخلیہ یا ترک کر دینا، یعنی تخلیہ اردو میں بھی یہ لفظ ہم کو ملتا ہے، تنہا ہو جانا یا تنہا کر دینا یا ترک کر دینا. قرآن میں یہ لفظ ہمیں ملتا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 45 میں ہم کو یہ لفظ ملتا ہے، وہ بئرن معطلہ، یعنی خالی اور متروک کنواں. بئر عربی زبان میں کنویں کو کہتے ہیں، معطلہ جو کہ خالی ہو گیا یا چھوڑا ہوا کنواں جس کو کوئی استعمال نہیں کرتا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفات میں جو جہمیہ فرقہ تھا یا اور دوسرے جو گمراہ فرقے تھے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، اور کچھ لوگوں نے اس کی کیفیت بیان کی اور کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا. تو یہاں پر تعطیل کے معنی یہ ہوئے کہ ان اللہ تعالیٰ کے ان اسماء و صفات سے انکار کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خود ثابت کیا ہو، خود اس کا بیان کیا ہو. مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، تو اب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی دو قوتیں ہیں، تو اس نے دلیل میں تحریف کی، یعنی اس نے کیا کر دیا، اس کو چینج کر دیا، اور جو صحیح اس کے معنی تھے اس کو معطل کر ڈالا. معطل آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی کسی جاب پر ہوتا ہے، سمجھیں، تو کہتے ہیں کہ جب اس کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو معطل کر دیا گیا، یعنی اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، نکال دیا گیا، یا اس کی جو جاب تھی اس سے ہٹا دیا گیا. تو یہ معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ، اب ہم کو قرآن میں ملتا تو ہے کہ بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. جب یہود نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، تو یہود نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے کیا کچھ ہے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو قرض چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، یعنی وہ جتنا چاہے دے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ کا ذکر ہے، لیکن اب ان دو ہاتھوں کا ہم نہ اس کی تشبیہ بیان کر سکتے ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ دو ہاتھ نعوذ باللہ ہمارے جیسے دو ہاتھ ہوں گے انسانوں کے جیسے، کیونکہ خالق اور مخلوق میں کوئی مثال ہے ہی نہیں، سملیرٹی ہے ہی نہیں. پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دونوں ہاتھ ہمارے جیسے نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اس کے دو ہاتھ سے مراد اس کی نعمت اور قوت ہے؟ نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے. ہم کو نہ احادیث سے پتہ چلا کہ اس کے دو ہاتھ سے مراد اس کی نعمت اور قوت ہے، نہیں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی دو قوتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس نے کیا کیا؟ تحریف کر دی، اور جو صحیح معنی تھا اس کو معطل کر ڈالا، اس کو ڈسمس کر دیا. اس لیے کہ ہاتھ سے مراد حقیقی ہاتھ ہیں، لیکن اس شخص نے جس نے کہا کہ ہاتھ سے مراد دو قوتیں ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ جو اس کا حقیقی معنی تھا اس کو ختم کر دیا، اس کو ترک کر دیا، اور یعنی تعطیل کر دی اس میں، اور غیر مراد یعنی جو اس کے صحیح معنی نہیں ہوتے تھے وہ بتا دیا. اب اگر پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہے، یعنی کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں تو جانتا ہی نہیں کہ اس کے کھلے ہاتھوں سے کیا مراد ہے، اور میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کا مطلب یہ ہو کہ اس نے نہ اس کے حقیقی معنی کا اثبات کیا، یعنی نہ ہی اس نے یہ ایکسپٹ کیا، قبول کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور اس نے تحریف بھی نہیں کی. تو بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بہت سیف سائڈ ہے کہ بھی ہم سے کہہ دو کہ ہم تو جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ سے مراد کیا ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے، ہم ایسا کہیں گے تو بھی دوسری طرف تحریف ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے دو ہاتھ ہیں تو مطلب ہاتھ ہیں اس کے، لیکن ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ دو قوتیں ہیں، دو ہاتھ سے مراد دو قوتیں ہیں، اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ دو ہاتھ سے مراد کیا ہے، اور ہم یہ معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں. تو حالانکہ سیف سائڈ ہے بہت، بظاہر یہ جملہ بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے لیے دو ہاتھ کا یہاں پر اقرار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں دو ہاتھ کی بات کی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تو پھر ہم اس کا انکار کریں دیکھا جائے تو، تو اس طرح سے ہم کیا کر دیں گے؟ تحریف کریں گے. تو پھر ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ معطل کا نام دیں گے، کہ اس نے لفظ میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی. جب کوئی لفظ میں تبدیلی کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ تحریف ہو جائے گی، حرف کو چینج کرنا ہو جائے گا، ٹیکسٹ کو چینج کرنا ہوگا، لیکن کوئی لفظ کو تو چینج نہیں کر رہا ہے. اور سیف سائڈ جا کر کہہ رہے کہ بھی ہم تو نہیں جانتے اس کی اصل معنی کیا ہے، اللہ یعنی ہم کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ہم یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے. تو لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کی انہوں نے، لیکن اس کے معنی کو چینج کر دیا. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جو اس کے اصل معنی مراد ہوتے تھے وہ معنی کو چینج کر دیا. تو پھر اب کیا کہیں گے ہم کہ ایسے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کر دیا، کیونکہ لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی اور غیر مرادی تفسیر کی ان لوگوں نے، لیکن معنی جو ہے انہوں نے معطل کر ڈالا. اور وہ ہے کہ انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ید ہاتھ کا ثبوت ہے قرآن میں، انہوں نے اس کو اس سے لا علمی کا اظہار کیا. تو یہ چیز بھی غلط ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو علماء سلف ہیں، جو پہلے کے جو لوگ تھے، جو صحیح علماء تھے، تو وہ یہی معنی لیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. علماء سلف یہ معنی نہیں لیتے، وہ بس کیفیت بیان نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی صفات ہیں اس کے حقیقی معنی کو لے کر، جو اس کی مراد کو پہنچتے ہیں، جو اس کے صحیح معنی ہیں اس کو لیتے ہیں. جیسے کہ پہلے جو طریقہ ہم نے پڑھے تھے پچھلی دفعہ، وہ تحریف کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بتائی گئی صفات ہیں اس کے الفاظ کو ہی چینج کر دینا، وہ تو بالکل ہی غلط ہے. دوسرا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس کو قبول تو کرنا، لیکن اس کو صحیح معنی سے ہٹا دینا، یا اس کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر دینا بالکل ہی. تو یہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ ہیں. تو جب آپ یہ کہہ رہے کہ نہیں ہم تو نہیں جانتے، ہم اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے. یعنی جو جن کو اہل تفویض کہا گیا ہے، تفویض کا مطلب ہوتا ہے کہ حوالے کرنا، منسوب کرنا، مخصوص کرنا، مقرر کرنا. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ایک خاص معنی مقرر کر دیا، یا انہوں نے اپنے اوپر لینے کی بجائے بات کو اللہ کے حوالے کر دیا، یا اللہ تعالی کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر دی جو کہ درست نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھوں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. بہرحال یہ اہل سلف کا طریقہ نہیں ہے. اہل سلف کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی ہاتھ مراد ہیں اور اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے, یا ہم انسانوں سے اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے, یعنی کوئی مثال کے ذریعے سے نہیں سمجھا سکتے. تو بہرحال دونوں لوگ, یعنی جو دو لوگ ہیں جو ہانے کے سیلف کا طریقہ کہتے ہیں, لیکن سیلف کا طریقہ وہ نہیں ہے, دونوں کی بھی تشریح غلط ہے. اور جو سیلف جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی تمام صفات کا اقرار کرتے ہیں, لیکن ہم اس کی کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے کیونکہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی, ہے نا. بہرحال جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا عمدہ قول ہے جو ابھی ہم نے پڑھا, کہ اچھا کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے کھلے ہاتھوں سے کیا معنی ہے اور میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, تو یہ تو اعتدال والا معاملہ ہو نا, اعتدال والی راہ ہوئی. تو بظاہر تو یہ جملہ ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اچھا میں نہیں جانتا اس کے کھلے ہاتھوں سے کیا مراد ہے اور یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں, لیکن یہ قول بھی درست نہیں ہے. حالانکہ بظاہر بہت عمدہ قول ہے اور اس سے لگتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے, لیکن ایسا قول سلف نے اختیار نہیں کیا اور نہ ہی جو تاویل کرنے والے تھے, جو علماء تھے, انہوں نے ایسا قول اختیار کیا. ہم سمجھتے کہ ایسی بات کہہ کر ہم اعتدال کی راہ اختیار کریں گے اور محفوظ ہو جائیں گے, نہیں. بلکہ یہ طریقہ, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ اہل بدعت کا طریقہ ہے اور ایک بدترین قول ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی باتیں بیان کی ہیں اپنی صفات کے بارے میں, اور اللہ کے رسول نے بھی ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 89 میں کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے. اب اگر ہم یہ کہتے کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں اس کے معنی, یعنی ہاتھ سے مراد کیا ہے, ہم یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور ہم سے بری ذمہ ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے علم کی کوئی بات اتاری ہی نہیں نیچے, اور نہ کسی کو سمجھ میں آئی کوئی علم کی باتیں, جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے. تو کتاب میں ہر چیز کی وضاحت بھی, اور رسول اکرم کو سمجھانے کے لیے بھیج بھی دیا گیا. اگر قرآن نازل کیا گیا اور اس کے معنی نہ پتہ چل سکے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا, اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں. تو جب ہم ان کے معنی سے ہی واقف نہیں ہوں گے تو کیا ایسی صورت میں ہم قرآن کو سمجھ سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات یہاں فرمائی کہ وہ تبیان, ہم نے تبیان نازل کی یعنی بیان کیا, تو وہ کہاں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات سے متعلق قرآن کے معنی ہم نہیں جانتے, تو ایسا تو ہو نہیں سکتا, نعوذ باللہ. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نہیں جانتے تھے, لہٰذا رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کچھ بھی ہمیں نہیں سمجھایا. تو یہ تو رسول اکرم کے اوپر ایک بڑا بہتان ہوگا یا کذب بیانی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے تھے, یہ تو بہت غلط بات ہو گئی. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے مراد کیا چیز ہے ہم نہیں جانتے اور ہم یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں, تو یہ جواب بھی درست نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ نہ رسول اللہ کچھ جانتے تھے, نہ انہوں نے ہمیں کچھ سمجھایا, اور نہ ہی جو علماء سلف تھے انہوں نے ہمیں کچھ سمجھایا. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ کچھ متشابہ آیات ہیں جس کا جو معنی اہل علم ہی جانتے ہیں, جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں. سورہ آل عمران کی جو ایک آیت ہے نا, ہم پڑھتے ہیں اس میں کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں, جس کا علم راسخون فی العلم ہی جانتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ دیا ہے, جو پختہ علم کے مالک ہیں وہ ہی جانتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے معنی بتائے ہی نہیں گئے قرآن میں, تو پھر تو وہ تو اللہ تعالیٰ پر بھی الزام لگا رہا ہے, مطلب نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ نے رسول کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے رسول پر ایک ایسی کتاب اتاری جس میں ہر بات کی وضاحت کر دی گئی ہے اور اس کو بیان کر دیا ہے, وضاحت کر دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اکرم نے بھی ہمیں ہر بات سمجھائی. تو یہ تو رسول اللہ پر الزام ہو جائے گا پھر, کہ اگر آپ رسول اللہ بھی یہ بات نہیں جانتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں نہیں جانتے تھے. کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو قرآن کا تو علم دیا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم نہیں دیا گیا تھا, نعوذ باللہ, یہ بات بہت غلط ہے. تو بہرحال کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں تو بات کرتے ہیں مگر اس کا معنی نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان میں ہے, مگر جب ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں میں نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے رب آسمانی دنیا پر اترتا ہے، مگر جب ان سے اس کا معنی پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، یعنی اس کی کیفیت نہیں جانتے آپ. تو لیکن یہ تو رسول اکرم پر ایک بہت بڑا طنز ہوگا کہ آپ رسالت پر فائز تھے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث کیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کی وضاحت نہیں کر سکتے، یا آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں معنی اور مفہوم سے آگاہ نہیں تھے. تو یہ تو رسول اکرم پر بہت بڑا الزام ہو جائے گا کہ رسول اکرم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اس کے معنی کے بارے میں نہیں جانتے تھے، یا آپ اس کے بارے میں گفتگو نہیں فرماتے تھے. تو اب اس سے کیا ہوا کہ جو لوگ یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جانتے ہی نہیں، ہم یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، تو اس سے جو ایک نیا فرقہ پیدا ہوا تھا، زندیق کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہے کبھی؟ زندیق کس کو کہتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ زنادقہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، ابھی بھی موجود ہے یہ لوگ. زندیق ایک فرقہ ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ فرقے کو بہت ہوا ملی. یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اندر سے اپنے پرانے دین پر ہی ڈٹے اور جمے ہوئے تھے، اور اس میں اسپیشلی وہ لوگ جو آتش پرست تھے، یعنی ایران کے وہ لوگ جو آگ کی پوجا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ سب کا دیکھا دیکھی دباؤ، یعنی ان کو یہ لگا کہ اب سارے لوگ اسلام قبول کریں، ہمارے لیے اسلام کو قبول کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو ان کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر تمام اسلام کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کی دیکھا دیکھی صرف اسلام قبول کر لیا، لیکن اندر سے ان کے اپنے دین، پرانے دین پر ہی وہ لوگ جمے ہوئے تھے، اپنے پرانے دین کو ہی فالو کرتے رہے، لیکن صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا. تو ان کو زندیق کہتے ہیں. آئی سمجھ میں بات آپ لوگوں کی؟ زندیق کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، منافق الگ ہوتا ہے. آپ دیکھیں منافق اپنے پرانے دین پر نہیں جمع ہوا رہتا، وہ اسلام کی چیزیں فالو کرتا ہے. منافق نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے نا، زکات بھی دینا پڑتی ہے اس کو. منافق الگ ہوتے ہیں اور زندیق الگ ہوتے ہیں، بہت بڑا فرق ہے دونوں میں. منافق زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن دل کے اندر اس کے نفاق چھپا ہوتا ہے، دل سے اسلام کو نہیں مانتا، لیکن وہ اسلام کی پورے رولنگ کو فالو کرتا ہے. لیکن زندیق وہ ہوتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنے دین کے لیے، دین کے، پرانے دین کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور پرانے دین کی اشاعت کرنے پر لگے ہوتے ہیں توڑ مروڑ کر، یعنی اسلام کو توڑ مروڑ کر قبول کر لیتے ہیں اور پرانے دین کو ایکچوئل فالو کرتے ہیں. جی، پرانے دین کے رسم و رواج کو فالو کرنا، اس کو اسلام کا نام دے دینا. جیسے آپ ہمارے گود بھرائی کی رسم آپ دیکھ لیجئے، کیا اسلام میں ہے گود بھرائی کی رسم؟ یہ تو ہندوانہ رواج تھا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آج مسلمان کتنا توہم پرستی میں مبتلا ہے. تو جو ان کا بچپن کا پرانا دین تھا، ان کے آبا و اجداد کا دین تھا، تو انہوں نے وہ رسم و رواج وہی رہنے دیے، لیکن اسلام قبول کر لیا. تو ایکچولی اصل میں کیا ہے، اس میں دیکھیں پورا ٹرسٹ کس پر چلا جاتا ہے. اگر آپ گود بھرائی کی رسم کرتے ہیں، جیسے جب کسی، پتہ نہیں آپ لوگ جانتے نہیں جانتے ہیں گود بھرائی کی رسم، یہاں پر ہماری طرف ہوتی ہے اس ایریا میں، کہ جب لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے یا شادی ہوتی ہے تو اس کی گود بھرتے ہیں، کچھ بھی فروٹس وغیرہ لا کر گود میں ڈال دیتے ہیں، ایپل، بنانا وغیرہ ساری چیزیں. تو اس سے ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، یعنی اس میں پیچھے یہ چیز چھپی ہوتی ہے کہ گود بھرائی مطلب، یعنی یہ ابھی فروٹس وغیرہ تم ڈال رہے ہو گود میں تو اس سے اولاد پیدا ہوگی. تو آپ دیکھیں سارا ٹرسٹ کہاں چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر ان فروٹس اور ان رسم و رواج پر چلا گیا. تو الگ الگ جگہ الگ الگ رسم و رواج ہیں. تو ایکچولی یہ زندیق وہ ہوتے ہیں جو اپنے پرانے دین کو فالو کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ بھی درست نہیں ہوتا. پھر زندیق کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے قول کے بارے میں کہ اچھا ٹھیک ہے تم لوگ کچھ نہیں جانتے. جیسے ابھی میں نے اعتدال والا قول کون سا کہا تھا آپ کو، کہ کچھ لوگ سیف سائڈ کیا کہتے ہیں، جو ان کو بظاہر تو جملہ بہت اچھا لگتا ہے. جی، جو زردشت تھا نا ان لوگوں کا مذہب، ان میں زیادہ پیدا ہوئے تھے یہ لوگ، لیکن بعد میں دوسرے لوگ بھی، جیسے جیسے اسلام دوسری جگہ پھیلتا گیا وہاں سے بھی یہ لوگ آتے گئے. آج کے دور میں ہر وہ شخص زندیق ہوگا جو اپنے پرانے دین، بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن اپنے پرانے دین کو فالو کرتا ہے، یا پرانے دین کی چیزوں کو فالو کرتا ہے، اس کو نام چینج کر دیا بس. ابھی تو یہ لوگ عقیدے ہی میں خراب ہے جو زندیق ہیں. تو ایکچولی جو زنادقہ ہے ان کو کہنے کا موقع مل جاتا ہے اگر ہم وہ سیف سائڈ والا قول لے لیں. سیف سائڈ والا قول میں نے کون سا کہا تھا آپ لوگوں کو؟ جو اہل تفویض کہتے ہیں. اہل تفویض جو قول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ سے مراد کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے کھلے ہاتھوں سے کیا مراد ہے، میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا، سیف سائڈ جملہ ہوا. لیکن اس سے پھر جو اہل زنادقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم تو کچھ بھی نہیں جانتے، تم تو ہر چیز سے ناواقف ہو، جب تم کچھ نہیں جانتے تو پھر ہم سے پوچھو، ہم اہل علم ہیں اور ہم اہل معرفت بھی ہیں. پھر وہ قرآن کی ایسی تفسیر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مراد سے بالکل مختلف ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ امی بن کر رہنے سے بہتر ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا. تو وہ کہتے کہ ہم تو علم حاصل کر رہے ہیں اور ہم نصوص سے اس کا معنی بھی ثابت کر رہے ہیں، یعنی قرآن اور سنت سے. لہذا وہ اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں تفسیر کرتے ہیں. اب اہل تفویض ہیں، وہ ان کو نہیں روک سکتے زندگی کو، کیونکہ اہل تفویض نے تو خود کہہ دیا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں اس کے معنی. تو پھر لہٰذا زندگی کیا کہتے کہ ٹھیک ہے تم کچھ نہیں جانتے تو ہم سے پوچھو، ہم کو معلوم ہے سب. اور پھر وہ قرآن کی منمانی تاویل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پھر غلط باتیں بتاتے ہیں. تو اس طرح سے تو کیا ہوا کہ ایک بڑا ہی شر کا دروازہ کھل گیا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، ایسا نہیں کہہ سکتے ہم. آپ دیکھیے علم ہے، اصل میں علم ہونا چاہیے، لیکن علم کہاں ہو اور کیسا ہو کہ علم وحی کے تابع ہو اور ہماری عقل کو بھی ہم وحی کے تابع کریں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی ہم تو بالکل ہی، ہم تو بس انون رہنا چاہتے ہیں، بس جو ہوگا سو ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اس کا سارا معاملہ، یہ ماننا ہم کچھ نہیں جانتے. تو ایسے آپ جاہل بن کر تو نہیں رہ سکتے نا. پھر تو جو دوسرے لوگ ہیں جو گمراہ فرقے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو اہل علم ثابت کر کے قرآن کی من مانی تاویل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی من چاہی تاویل کرتے ہیں. تو پھر جو اہل علم ہے انہوں نے آگے آنا چاہیے. تو جو طریقہ سلف ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے صحیح ہے. نہ اہل تفویض کا طریقہ صحیح ہے، نہ جو جہمیہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں تعطیل کرتے ہیں اور تمثیل بیان کرتے ہیں، تکیف، یا جو اور بھی جو دوسرے فرقے ہیں. کیونکہ کچھ فرقوں نے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی انکار کر دیا تھا، اور کچھ فرقوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کچھ عجیب طریقے سے ثابت کیا. تو جو علماء سلف ہیں، جو اہل سلف ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام جتنی بھی صفات ہیں اس کا تو اثبات کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم اس کی کیفیت سے ناواقف ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور کون سا طریقہ زیادہ درست ہوگا؟ جو اہل سلف کا طریقہ ہے وہ زیادہ درست ہوگا. کیونکہ جو ہمارے جو میں یہاں پر کوئی وہ جماعت کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں یہاں پر وہ علماء سلف جو کہ کوئی جماعت سے جڑے ہوئے نہیں تھے، علماء سلف جن لوگوں نے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھ کر اس کی صحیح تشریح کی، ان اہل سلف کی میں بات کر رہی ہوں یہاں پر. آپ یہ بات یاد رکھیے گا، میں کوئی جو آج کے دور میں کوئی جو جماعتیں ہیں ان کا نام نہیں لے رہی ہوں میں یہاں پر. یہاں پر ہم ان علماء سلف کی بات کر رہے ہیں جو کسی جماعت سے جڑے ہوئے نہیں تھے، لیکن وہ علماء سلف کہلائے. یعنی جو پہلے والے جو اول وقت کے علماء تھے ان کو سلف کہتے، پہلے کے لوگوں کو جو پچھلے گزر چکے ہیں، اول وقت میں گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اہل سلف کا جو طریقہ ہے وہ محفوظ ہے اور وہ ٹھوس بھی ہے، ثبوت کے ساتھ ہے. اور جو خلف ہے بعد میں آنے والے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ظاہر سی بات ہے جو پہلے کے لوگوں کو علم تھا، جو صحابہ سے نزدیک تر تھے، تو ان کو زیادہ بہتر بات پتہ چلی ہوگی نا، نہ کہ بعد میں آنے والوں کو. تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، جو خلف ہے وہ زیادہ عالمانہ اور حکیمانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور جو سلف ہے ان کا طریقہ محفوظ ہے، بس یہ محفوظ ہے لیکن اس میں زیادہ عالمانہ بات نہیں ہے، جبکہ جو خلف ہے ان کا طریقہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ چیز غلط ہے. ہم کس سے لیں گے؟ آپ دین کس سے سمجھیں گے؟ آپ بتائیں. سب سے پہلے اگر آپ کو دین سمجھنا پڑے تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوگا سمجھنے کے لیے؟ کس سے دین سیکھیں گے ہم؟ پہلے سب سے پہلے کن لوگوں کی بات کو ہم اپنائیں گے؟ آپ بتائیے. آپ اپنی مرضی کا جواب دیجئے کہ اگر آپ کو دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ کس کی بات کو لیں گے؟ جی، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اس کے بعد رسول کے بعد صحابہ کی بات کو، پھر صحابہ کے بعد کس کو لیں گے؟ نہیں، صحابہ کے بعد کون آتے ہیں؟ تابعین آتے ہیں. جی، ویری گڈ. تابعین کے بعد کون آتے ہیں؟ تبع تابعین آتے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو آپ دیکھیں کہ کیونکہ رسول اکرم نے خود تعریف بیان کی تھی، اور آپ نے خود کہا تھا کہ سب سے بہترین دور میرے صحابہ کا دور ہے، کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرے صحابہ کا ہوگا، پھر اس کے بعد جو آئیں گے ان کا، یعنی تابعین کا، پھر جو اس کے بعد آئیں گے ان کا، تبع تابعین کا، اور پھر جو لوگ ان کی پیروی ایمان کے ساتھ کریں گے، من اتبع رضوان ہوں، جو ان کی پیروی کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو صحابہ کی تابعین اور تبع تابعین کی جو پیروی کریں گے، تو یہی علماء سلف ہیں اصل میں. ٹھیک ہے، یہی اہل سلف ہیں. تو یہ جو بیچ والے جو لوگ تھے جن کا عقیدہ خراب ہو گیا، یہ جن لوگوں نے بغیر علم کے کوئی بات کی، تو ان لوگوں نے کیا ایک جملہ بنا دیا تھا، انہوں نے یہ جملہ مشہور کر دیا کہ سلف کا طریقہ محفوظ ہے، جبکہ خلف یعنی جو بعد کے آنے والے ہیں ان کا طریقہ زیادہ حکیمانہ اور عالمانہ ہے، جبکہ بالکل غلط ہے یہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ کسی غبی کا قول ہے، یعنی کوئی ایسا شخص ہوگا جو دھوکے باز ہوگا، جو لوگوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہوگا، اس نے یہ بات کہی ہے. جبکہ سب سے صحیح طریقہ کس کا ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ قرآن کو رسول اللہ. پھر رسول اللہ کے بعد کون سمجھا قرآن کو؟ صحابہ. صحابہ کے بعد کون سمجھ سکتا تھا اس کو سب سے بہتر طریقے سے؟ تابعین. اور پھر اس کے بعد تبع تابعین، اور پھر جو ان کی پیروی کرنے والے تھے. تو سلف زیادہ بہتر اس کو سمجھ سکتے تھے، اور وہ زیادہ حکیم تھے، زیادہ عالم تھے، وہ لوگ ہم سے بہتر تھے وہ لوگ. تو جو صحیح عبارت بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ کہ طریقہ سلف زیادہ محفوظ، زیادہ عالمانہ اور زیادہ حکیمانہ ہے، جبکہ طریقہ خلف کی کسی نے اس طرح جو عکاسی کی ہے کوئی شاعر نے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ پہلے زمانے میں وہ لوگ ہر بات کو ایک شاعری کی شکل میں کہتے تھے، اشعار کی شکل میں کہتے تھے. تو بہت مشہور شعر یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا، کہ لَأَمْرِ لَقَدْ زُفْتُ الْمَعَاهِدَ كُلَّهَا وَسَيَّرْتُ طَرَفِي بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَالِمِ فَلَمْ أَرَى إِلَّا وَادِئًا كَفَّ هَائِرٍ عَلَى ذَقَنٍ أَوْ قَارٍ آسِنَّ نَادِمٍ. اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے، مجھے میری زندگی کی قسم، یعنی شاعر نے ان باتوں کو اس طرح سے اپنے شعر میں بیان کیا ہے کہ مجھے میری زندگی کی قسم، میں تمام معاہدے کا طواف کر چکی ہوں، میں تو پوری دنیا کی چیزوں کا طواف کر چکا ہوں، گھوم چکا ہوں اور ہر نشانے راہ دیکھ چکا ہوں. جیسے کہتے ہیں نا ہم کہ پوری دنیا کی سیر کر چکے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکے، مگر میں نے بجز حیرانی اور ندامت کے کہیں کچھ بھی نہ دیکھا. بدون علم ذات و صفات کے بارے میں بھی لب کشائی کرنے اور سلامتی کی راہ اختیار نہ کرنے سے سوائے حیرانی اور ندامت کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا کرتا. یعنی آپ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، اور چاہے آپ سلامتی کی راہ اختیار کرتے ہوئے کیوں نہ گزر جائیں، تو بھی ندامت کے کچھ اور ہاتھ نہیں آتا. یعنی آپ یہ بھی کہتے کہ نہیں بھائی میں تو کچھ نہیں جانتا، تو بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا. اور امام رازی کا بہت ہی مشہور شعر ہے اس میں، اور یہ یعنی اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بہت صحیح انہوں نے اس کی عکاسی کی ہے، کہ آپ علم الکلام، علم الکلام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جب بحث و مباحثہ ہوتا تھا، جب یہ جہمیہ قدریہ اور جو فرقے بنے تھے اس وقت، مرجیہ فرقہ، یہ لوگ جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں لوگوں سے بحث و مباحثہ کرتے تھے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں گمراہ کرتے تھے. تو یہ ایک ایسا دور نکلا تھا جب علماء کرام کا دور تھا، اور یہ لوگ، یہ غلط فرقے تھے جو ڈائیورٹ ہو چکے تھے، تو وہ لوگ آ کر ہمارے علماء سے بحث و مباحثہ کرتے تھے اور خود سے بہت ساری دلیلیں لاتے تھے تاکہ لوگ گمراہ ہو سکے ان کی دلیلوں سے. تو اس میں بہت سارے لوگ پہلے ہو چکے لیکن بعد میں واپس وہ صحیح طریقے کی طرف آ گئے. تو امام رازی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہایت اقدام العقول اقال و اکثر السعی العالمین دلال رأوا واہنا فی وحشۃ من جسومنا وغایت زنیان ادن و وبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوا ان جمعنا فیہ قیل و قالو. بہت ہی اچھے اشعار ہیں. اس کے معنی دیکھیے، انسانی عقلوں کی انتہائی بے بسی ہے اور لوگوں کی زیادہ تر کوششیں بیکار رائے گاں جاتی ہیں. ہماری روحیں ہمارے جسموں میں وحشت کا شکار ہیں اور ہماری دنیا کی انتہا اذیت و وبال ہے. ہم نے زندگی بھر کی بحث بحثی سے سوائے کیل و کال جمع کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. یعنی جن لوگوں نے بھی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اتنی بحث کی، اتنے مناظرے ہوئے، پہلے زمانے میں بہت مناظرے ہوتے تھے، بہت بحث بحثی ہوتی تھی، اس کو علم الکلام کہتے تھے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا بہت مشہور قول ہے کہ ایک کسی کوئی نان مسلم تھا، کوئی زندیق تھا یا کوئی کرسچن تھا، مذہبی شخص بہت مشہور، تو اس نے کہا کہ میں تین سوال لے کر آئے ہوں، جو میرے تین سوال کا جواب دے گا میں مسلمان ہو جاؤں گا، ورنہ اس کو سامنے والے کو میرا مذہب اختیار کرنا پڑے گا. بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. کچھ لوگ اس کو ایکچولی یہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ پیش آیا تھا، زیادہ تر روایت سے پتا چلتا ہے، لیکن بعض کہتے کہ کسی اور عالم سے بھی پوچھا گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، کہاں ہے، تمہارے رب کی سمت کہاں ہے، وہ کہاں ہے اور اس وقت کیا کر رہا ہے. تو امام ابو حنیفہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ بہت ہی ینگ تھے، لیکن انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ وہ کہاں ہے، اس کی سمت کہاں ہے. تو انہوں نے ایک کینڈل جلانے کے لیے کہا تھا، اور کہا تھا کہ اچھا بتاؤ کہ اس کینڈل کی روشنی کس سمت میں جا رہی ہے. تو کہا کہ تو سب طرف جا رہی. تو کہا کہ ہمارا رب جو ہے وہ مشرق مغرب سب جگہ ہے موجود، یعنی وہ ساری سمتیں اسی کے لیے ہیں. پھر کہا کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے. تو کہا کہ میں تمہیں سوال کا جواب اس وقت دوں گا جب تم نیچے جاؤ گے، کیونکہ سوال کرنے والا ہمیشہ نیچے کھڑا ہوتا ہے اور جواب دینے والا اوپر ہوتا ہے. تو وہ شخص نیچے آیا اور اس نے پھر وہاں سے سوال کیا کہ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے رب نے اس وقت ایک بڑے عالم کو، جو اپنے تکبر کے زوم میں آیا تھا سوال کرنے کے لیے، اس کو نیچے کھڑا کر دیا اور ایک چھوٹے لڑکے کو ینگ لڑکے کو اوپر کھڑا کر دیا. پھر اس نے کہا تھا کہ اچھا تمہارے رب سے پہلے کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم گنتی پیچھے بیک بیک اس میں جاؤ اور کاؤنٹ کرو. تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, یعنی زیرو سے پہلے کچھ نہیں ہے. تو اس طرح سے انہوں نے جواب دیا تھا. تو پہلے زمانے میں نہیں, آج سے یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ کا دور تھا اور صحابہ کے بعد جو تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا, تو اس کے بعد ایسے لوگ فرقے پیدا ہوئے اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جو لوگ بحث و مباحثہ کرتے بلا وجہ کی. یعنی انہوں نے کیا کیا تھا کہ دوسری طرف سے جو لوگ اسلام قبول کر کے آئے تھے تو ان کا فلسفہ بھی ساتھ لے کر آئے تھے, یونانی فلسفہ اور بہت ساری چیزیں. تو ان لوگوں نے بحث ہی شروع کر دی اور اس طرح سے پھر وہ علم الکلام میں آگے بڑھتے چلے گئے, فلسفیانہ بحثیں شروع کر دی. جیسے وہ کہا نا کسی نے بہت ہی اچھی بات کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں, فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو کبھی بھی ایسی بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہیے, اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں. دوسرے ایک اور ہم کو ملتا ہے کہ جب یہ علم الکلام کے مناظرے چلتے تھے تو بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ بھی ہو جاتے تھے, کیونکہ وہ لوگ اتنی عقلی دلائل دیتے تھے, کیونکہ وہ لوگ عقل پرست تھے. جو معتزلہ فرقہ ہے وہ عقل پرست فرقہ تھا, وہ عقل کو اہمیت دیتا تھا, عقل کو سپیریئر سمجھتا تھا. تو وہ لوگ عقلی دلائل بہت دیتے تھے, اور آج بھی ان کے پاس عقلی دلائل بہت زیادہ ہیں ایسے فرقوں کے پاس. تو آپ سن کر آپ بھی یعنی ان کے گرویدہ ہو سکتے, لہٰذا ایسی بحثوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. وہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں والا معاملہ ہے, کہ بحث و مباحثے سے تھوڑی ہم صحیح راہ تک پہنچ سکتے. تو جو سیف سائڈ طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. بہرحال انہوں نے کیا کہا تھا امام رازی نے کہ انسانی عقلوں کی انتہائی بے بسی ہے اور لوگوں کی زیادہ تر کوششیں سب رائے گئی گئی, اور ہماری روحیں ہمارے جسموں میں وحشت کا شکار ہیں. ہم نے زندگی بھر کی بحث بحثی سے سوائے کیل و کال کو جمع کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو اب یہ بحث بحثی سے کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک ٹائم ویسٹ ہونا ہے. تو لہٰذا کیوں نہ علم کے ساتھ جو بات ہم کو دلیل سے ملتی ہے وہ لی جائے. جیسے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کلامی ترک اور فلسفیانہ جو طریقہ ہے اس میں جب غور و فکر کیا تو وہ ایسا طریقہ تھا کہ جس میں نہ تو کسی بیمار کو شفا مل سکتی تھی, نہ کسی پیاسے کو وہ سیراب کر سکتا تھا. میری نظر میں قرآن کا طریقہ قریب ترین طریقہ ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ثبوت میں ان آیات کو پڑھتا ہوں. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. الیہ یسعد الکلم الطیب, اس کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب سارے بحث بحثی کو چھوڑیے, اور سارے قیل و قال کو چھوڑیے, علم الکلام کو چھوڑیے, مناظر بازی کو چھوڑیے, اور فلسفیانہ بحث میں نہ پڑھیے. قرآن کا طریقہ سب سے اقرب ترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لیے اور اس کے ثبوت کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تو اس کا یعنی ثبوت ہم کو مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے موجود الحمدللہ. اور وہ کہتے کہ جبکہ نفی صفات میں ان آیات کو پڑھتا ہوں, سورہ شورہ کی آیت نمبر 11 میں لیس کمثل شیء, اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ اس کی مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسری آیت ہے جو ہم سورہ طہٰ میں پڑھتے ہیں, ولا یحیطون بہ علما, اور وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو امام رازی جو کہ بہت ہی مشہور مفسر اور بہت مشہور یعنی بہت سارے علم کے ماہر تھے وہ امام رازی, فخر الدین رازی, تو آخر وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرے جیسا تجربہ کرنے والا میری جیسی معرفت بھی حاصل کرے گا, کیا ان کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ان کا طریقہ زیادہ عالمانہ اور زیادہ حکیمانہ ہے؟ نہیں. یعنی جب اتنے تجربہ کرنے والے شخص جو کہ اتنے سال ہر سال انہوں نے اپنی زندگی پوری قرآن کی تفسیر میں اور اس میں لگا دی, تو جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بحث بحثی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں, بلکہ قرآن کا طریقہ سب سے زیادہ قریب ہے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کو, قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں, تو پھر زیادہ بہتر یہ ہے نا کہ کیوں نہ ہم جو طریقہ صحیح ہے اس کو لے لیں, جو پہلے کے لوگوں کا طریقہ تھا اس کو ہم لے لیں. آپ نے ان کے بارے میں وہ مشہور شعر بھی پڑھا ہوگا نا امام رازی کے بارے میں, ان کی تفسیر تھی. لیکن ایکچولی آپ دیکھیں کہ ان کا جو پہلا عقیدہ تھا امام رازی کا وہ اتنا درست نہیں تھا, بعد میں انہوں نے اس سے توبہ کر لی تھی اور واپس پلٹ آئے تھے صحیح راستے پر آخر عمر میں. جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ میں اتنے بحث کرنے کا کوئی آخرکار فائدہ نہیں ہوا, تو عقیدہ اس سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ نعوذ باللہ بالکل غلط عقیدہ تھا ان کا, مطلب یعنی پہلے وہ یہ سوچتے تھے جیسے کہ کچھ صفات کے بارے میں کچھ اس کے بارے میں, بالکل صحیح انسان تھے الحمدللہ, ایسا نہیں کہ غلط قسم کے تھے. لیکن یہ کہ انہوں نے آخر عمر میں اپنے آپ کو یہ کہا تھا کہ مناظر بازی سے بحث بحثی سے کوئی فائدہ نہیں حاصل, اور ہم کو وہی طریقہ لینا چاہیے جو قرآن کا اصل طریقہ ہے. تو ان کے بارے میں بہت مشہور شعر بھی ہے کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف, کیونکہ یہ جو راضی کا لفظ یہاں ہے تو راضی کی جو تفسیر ہے بہت مشہور ہے اور بہت ڈیٹیل میں ہے. تو یہاں پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب تک تم خود کتاب کو اپنے دل پر نہیں لوگے تو کتنے بھی ہزاروں مفسرین کی تم تفسیریں پڑھ لو, جو مشہور مفسر ہیں ان کی تفسیر پڑھ لو تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب تک تم اس کتاب کو اپنے دل پر نہ لو. تب یہ تمام آیت سے بات کیا ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی کہ جو اہل تفویض ہے ان کا طریقہ بھی غلط ہے. جو سیف سائڈ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے مراد اس کے معنی جانتے ہی نہیں ہیں اور ہم یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں, وہ بھی غلط طریقہ ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد دو ہاتھ سے مراد دو قوتیں ہیں, وہ بھی غلط ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ سے مراد اس کی دو قوتیں بھی ہیں اور ہو سکتا ہے دو ہاتھ بھی ہو, وہ بھی غلط طریقہ ہے. تو جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ جو اہل سنہ والجماعہ ہیں وہ تحریف اور تعطیل کے مرتکب نہیں ہوتے. جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں فرمایا ہے اور جو اس کا معنی بنتا ہے, جو اس کی مراد کو پہنچتا ہے, وہی معنی لیتے ہیں. جیسے کہ استوا علی العرش کا معنی ہے وہ عرش پر بلند ہوا, نہ کہ وہ اس پر مستولی ہوا. اور بیدہ میں ید سے مراد حقیقی ہاتھ ہے, نہ کہ نعمت اور قوت والے ہاتھ. لہٰذا ان کے ہاتھ نہ تو تحریف ہے اور نہ ہی تعطیل ہے, یعنی وہ کیفیت نہیں بیان کرتے اور نہ ہی تحریف کرتے ہیں, بلکہ وہ اس کا حقیقی معنی مراد لیتے ہیں. کیونکہ کیفیت ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی کیفیت ہم نہیں جانتے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے انسانوں کے جیسے اس کے ہاتھ ہوں گے, نعوذ باللہ. یہ تمام چیزیں تھیں. جو بگڑے ہوئے فرقے ہیں یا جو بہکے ہوئے فرقے ہیں ان کی تفاسیر نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ جو محقق علماء ہیں, یعنی جو اوتھینٹک علماء ہیں اور جو صحیح بات پیش کرتے ہیں, جو قرآن اور سنت کے صحیح معنی ہیں, ان کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ جی ہاں. اور علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. قرآن اور سنت کا علم حاصل کرتے رہتا ہے کہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے, لیکن ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم خود سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے, کیونکہ ہم تو کوئی عالم فاضل نہیں ہے نا, ہم تو خود سے نہیں سمجھ سکتے. جو علماء سلف تھے, یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین کو فالو کرنے والے کا جو معنی بیان کیا گیا ہے, انہوں نے جو معنی بیان کیا ہے وہ زیادہ صحیح طریقہ ہے, زیادہ سیف سائڈ ہے. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ جب اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو ہم جو ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ایسا کہہ سکتے ہیں؟ جی, اہل سلف کا طریقہ اپنانا ہے. اور اہل سلف میں بھی وہ لوگ جو اہل سلف تھے, جو کوئی کسی آرگنائزیشن سے جو ہے ان کا ایک الگ اپنا وہ نہیں تھا واسطہ. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ صحیح قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر کے صحیح گائیڈنس میں ہم نے چلنا چاہیے, صحیح لوگوں کی گائیڈنس میں چلنا چاہیے. اور جو گمراہ فرقے ہیں ان کا نہیں لینا چاہیے ہم نے کوئی طریقہ. اور آپ دیکھیں نا, بعض اوقات ہماری زبان سے جو جملے نکل جاتے ہیں تو ہمارے شعور میں بھی نہیں ہوتا, غیر شعوری طور پر نکلتے, لیکن ایکچولی ہمارے یہاں اس کو بنا لیا گیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو آپ یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے, اس نے خود اپنے بارے میں فرمایا, یعنی جو اس کی صفات ہیں, وہ السمیع ہے, البصیر ہے, وہ سب جانتا ہے. وہ سمندر کے اندر کی گہرائیوں میں جو آوازیں آ رہی ہیں اس کو بھی جانتا ہے وہ. جی, آپ بس یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو علم ہے. بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, اللہ کل شعین, کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے, ہر چیز کا علم اس پر ختم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. کیونکہ یہ جو وحدت الوجود کا عقیدہ تھا, یہ بھی بات کے جو گمراہ فرقے تھے ان لوگوں نے پیدا کیا تھا. اور پھر اسی سے تو شرک شروع ہوا, وحدت الوجود کی وجہ سے شرک ہوا, کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا حجر شجر پہاڑ پتھر سب جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, تو پھر کیوں نہ اس کو پوجا جائے. تو پھر تبھی تو پتھروں کی عبادت اور درختوں کی عبادت شروع ہوئی, نعوذ باللہ. ہاں, اس کی نشانیاں ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ تم پہاڑوں پر غور نہیں کرتے, تم یہ درخت نہیں دیکھتے, پتے یعنی جو پتا گرتا, اللہ تعالیٰ کو تو اس کا بھی علم ہے کہ درخت سے کون سا پتا گرنے والا ہے, یہ گرتا ہے, تو اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے, سبحان اللہ. آپ سوچیں. تو بات سمجھ میں آئی. تو آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. تو لہٰذا ہم یہ ایک معنی آج دیکھتے ہیں, اور جو اس کے اگلے معنی ہیں کیفیت تکیف کے جو معنی ہیں. دیکھیے, آپ کو جو قرآن اور سنت سے نزدیک لگے آپ اس کو لے لیجئے, اور جتنے بھی جو اسکالرس ہیں, جو چاہے وہ جو بھی ہو علماء, تو آپ ان کی جو قرآن اور سنت سے نزدیک والی جو بات ہے وہ لے لیجئے. اور جو ڈفرنٹ اوپینین ہوتے ہیں اصل میں, اس کو وجہ جواز بنا کر ایک دوسرے سے دشمنی کرنا, یہ کہیں کہ عقل مندی نہیں ہے اصل میں. یعنی جو علماء کا بھی کام ہے کہ ایک دوسرے عالم کا کوئی اوپینین ہے تو اس کی ریسپیکٹ کرے. اب دیکھیے, فقہی مسائل کو دین اور عقیدہ نہیں بنا لیجیے آپ لوگ. اتنی آپ میں سمجھ ہونا چاہیے, کیونکہ جو کچھ علماء ہیں نا, جو کچھ اسکالرس کو بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں, صرف اس بنا پر برا بھلا کہتے ہیں کہ ان کا جو فقہی اوپینین ہے کسی مسئلے میں وہ ڈفرینٹ ہے ان سے. تو فقہی مسائل میں ڈفرینٹ اوپینین ہونا یہ کوئی بری بات یا غلط بات ہے ہی نہیں. صحابہ کا خود ڈفرینٹ اوپینین ہوتا تھا ایک ہی مسئلے کے لیے. ہاں, عقیدے میں اگر آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو تب پھر جو ہے آپ مخالفت کریے کسی کی, لیکن مخالفت بھی ایک حدود میں رہ کر کریے. انہیں ریسپیکٹفلی کریے. کسی کو ڈس ریسپیکٹ کر کے, کسی کو ذلیل کر کے کیا ملے گا؟ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہی نہیں ہے. پہلی بات تو ہمارا دین ہمیں کسی اور کی برائی کرنا سکھاتا نہیں. آپ اپنا دیکھو, آپ اپنا ویو لوگوں کو بتاؤ کر آپ جو چیز صحیح سمجھ رہے ہیں. آپ اپنی بات کرو, آپ دوسروں کی بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ نام لے کر فلاں فلاں غلط ہے, فلاں فلاں کا عقیدہ غلط ہے. کسی کے ماڈرن ہو جانے سے یا کسی کے ویسٹ میں رہنے سے, وہاں کے ڈفرینٹ مسائل ہیں وہاں کے لوگوں کے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی, ویسٹرن کنٹریز میں جتنی لڑکیاں مسلمان ہو رہی ہیں ان سب نے شلوار سوٹ ہی پہننا چاہیے, سب نے بلیک ابایا ہی اوڑھنا چاہیے, سب نے چہرے کا پردہ ہی کرنا چاہیے, کسی نے جینس کی پینٹ پہننا ہی نہیں چاہیے, نہ شرٹ پہننا چاہیے, تو آپ بتائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے بھلا یہ؟ آپ پہلے یہ تو دیکھیں, رسول اکرم نے آتے سے کپڑوں پر حکم جاری کر دیا کہ تمہارا لباس چینج کر لو. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے سے ہی ابائے پر پابندی لگا دی کہ نہیں, سارے لوگوں کا ابایا ایک جیسا ہونا چاہیے اور سارے لوگوں کا ابایا بلیک ہی ہونا چاہیے. کہ رسول اللہ نے آتے سے ہی یہ پابندی لگا دی کہ تم یہ نہ کرو, تم وہ نہ کرو. 13 سال تک تو آپ صرف عقیدہ ہی, یعنی آپ جو ہے ان کے عقیدے کو مضبوط کرتے رہے, ان کا جو ویو تھا آخرت کے تعلق سے اس کو درست کرتے رہے. شراب بھی پی جا رہی تھی, بے پردہ بھی سب گھوم رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن 13 سال کے بعد سارے احکامات آئے. تو اب ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے, سمجھے ویسٹرن کنٹریز کا ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے, وہاں پر زنا عام ہے, وہاں پر بے حیائی عام ہے, وہاں پر کوئی حدود ہی نہیں ہے وہاں پر. تب اب ایسے معاشرے میں اگر کوئی ایک اللہ کو ماننے کی بات کرتا ہے عقیدہ تثلیث سے ہٹ کر, یعنی ایک شخص ہے جو کرسچینٹی کو فالو کرتا ہے اور عقیدہ تثلیث کو مانتا ہے, تین خداؤں کو مانتا ہے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹا قرار دیتا ہے, تو اس کا اسلام قبول کر لینا اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا وہ زیادہ درست ہے کہ آپ اس کے کپڑے پہلے دیکھیں گے کہ نہیں بھائی تم جینس کی پینٹ پہنی ہوئی ہو اور تم تو پردہ ہی نہیں کیا ہوا ہے تم نے, اور تم جو ہے ایک اللہ کو مان رہی ہو, ہمیں تمہارا اسلام نہیں چاہیے, تم جاؤ تین خداؤں کو مانو, وہ زیادہ سے ایسا کہیں گے ہم اس کو؟ نہیں نا. آپ خود بتائیے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. کوئی ایک شخص ایک اللہ کو مانے, توحید کا اقرار کرے, وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کے پہلے لباس کو دیکھیں گے؟ آپ دیکھیں سارے گناہ, جتنے بھی گناہ ہیں وہ چھوٹے ہوں گے شرک کے مقابلے میں, ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا گناہ کون سا کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم. جی بالکل صحیح ہے کہ اگر ان کا عقیدہ درست ہو جا رہا ہے, وہ ایک اللہ کو مان رہے ہیں, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے آ ہی جائیں گے وہ, لیکن کم از کم وہ مسلسل جہنم کی آگ میں جانے سے تو بچ جائیں گے نا, ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو لغزش ہے, جو ذراسی, ہو سکتا ہے بے حیائی ہے یا ان کا لباس یا کچھ اور چیز ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے ان کی توحید کی بنا پر, ان کے اسلام ایکسپٹ کرنے کی بنا پر. یا جو بالکل بگڑا ہوا شخص ہے, یعنی مسلمان ہے لیکن بگڑا ہوا گناہگار ہے, کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے, اگر وہ توبہ کر کے اس طرف آ جاتا ہے اور کچھ چھوٹی موٹی برائیاں بھی اس میں باقی رہتی ہیں, تو کیا زیادہ بہتر, یعنی اچھا نہیں ہوا یہ کہ وہ بڑے گناہوں سے بچ گیا؟ ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزوں کو دیکھیے آپ, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی مخالفت کرنا اور ایک دوسرے کے عقیدے کو بلیم کرنا, آپ کسی کے دل کا حال کیسے جان سکتے ہیں؟ آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ فلاں فلاں کافر ہے یا فلاں کا عقیدہ ہی بگڑ گیا ہے؟ آپ کو یہ اتھارٹی دی کس نے ہے کہ آپ دوسروں کے عقیدے پر بات کریں؟ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک عالم ہی نہیں ہیں. اگر کوئی عالم ہوتا تو اس طرح کی بات ہی نہ کرتا. تو یہ سب بحثہ بحثی کو ہمیں چھوڑنا ہے, وہی والی بات ہے نا کہ پھر مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں, فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو ابھی جو ہم نے اتنا بڑا جملہ پڑھا جو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا ہے, امام رازی کا قول کہ زندگی بھر کی یہ سب جو علم الکلام ہے, مناظر بازی ہے, بحثہ بحثی ہے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے قیل و قال کے. تو جب اتنے بڑے بڑے عالم نے یہ بات کہہ دی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جی تو ٹھیک ہے, ہم لوگ پھر اب آج کا یہ لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کی ہدایت دے اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے, ہمیں ہمیشہ اپنی اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں رکھے, خاص اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہمیں چاہیے, اور ہم ہر قسم کی گمراہی سے, ہر قسم کی بے راہ روی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اور ہم دعا بھی کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے عقیدے کو درست رکھے اور ہمیں سلف کے طریقے پر, علماء سلف کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جو تابعین اور تبع تابعین کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے, ہم آج کی کسی بھی آرگنائزیشنز, موومنٹس اور جماعتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم علماء سلف کی بات کریں جو کسی بھی چیز سے اس طرح سے جڑے ہوئے نہیں تھے, بس ان کا طریقہ تھا جو وہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کو فالو کرتے تھے, تو ان کا جو طریقہ تھا جو سیف سائڈ تھا, اور ہمارے لیے وہی مشعل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر چلنے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.